السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. چینی عہدیداروں نے اس خبر کی تردید کی ہے کہ ان کے بلوچستان کے علیحدگی پسند عسکریت پسندوں سے کوئی رابطے ہیں، اور پاکستانی زیر انتظام کشمیر کے ایک سرحدی قصبے میں سرحد پار فائرنگ سے ایک مزدور کی ہلاکت کے خلاف ہڑتال اور مظاہرہ کیا گیا ہے. اور اقوام متحدہ کی 15 رکنی سلامتی کونسل جمعرات کے روز ایک قرارداد پر رائے شماری کر رہی ہے کہ مشرقی شام میں فائر بندی نافذ کی جائے. سعودی اتحاد کے فضائی حملوں میں یمن کے شمالی حصے میں کم از کم 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور اسرائیل اور اس کے اتحادی امریکہ نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک میزائل شکن نظام کا کامیاب تجربہ کیا ہے، جس کی مدد سے متحارب علاقائی ملک ایران کی جانب سے یہودی ریاست کے خلاف طویل فاصلے تک مار کرنے والے کسی ممکنہ میزائل حملے کی صورت میں دفاع کیا جا سکتا ہے. وائٹ ہاؤس کے اعلی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ روس پر اضافی تعزیرات عائد کرنے کے معاملے کا جائزہ لے رہی ہے. اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جانب سے بدھ کو جاری کی گئی 2017 کی سالانہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ باوجود اس کے کہ دنیا بھر کے ایک تہائی ملکوں میں بدعنوانی کے تدارک کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن ان کی رفتار انتہائی سست ہے. اور کھیلوں کی خبروں میں، جمعرات سے شارجہ اور دبئی میں شروع ہونے والی پاکستان سپر لیگ یعنی پی ایس ایل کے تیسرے ایڈیشن کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں. یہ تھیں 6 سرخیاں اور تفصیل اب سے چند لمحے بعد. اور خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے ہم سب سے پہلے اسلام آباد چلتے ہیں، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق. ان سے پہلے بات کریں گے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے. جی اشتیاق، کیا خبر ہے آپ کے پاس اس کی؟
جی، نواز شریف نے آج احتساب عدالت میں پیشی کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ان کو جو ہٹایا گیا ہے اس پر وہ کوئی غیر متوقع فیصلہ ان کے لیے نہیں تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس کی توقع تو کی جا رہی تھی، لیکن انہوں نے ساتھ یہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا عدالت کو کہ اب تک جتنے بھی فیصلے آئے ہیں وہ نواز شریف کی ذات سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس میں ان کے بقول قانون کی پاسداری نہیں کی جا رہی، اور ماضی میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ اس طرح کسی ایک شخص کے خلاف اس طرح قانون کا استعمال کیا گیا ہو. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہیں پہلے وزارت عظمیٰ کے منصب سے ہٹایا گیا، اس کے بعد ان کو اب پارٹی کی صدارت کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید آگے چل کے نواز شریف کو تاحیات جو ہے سیاست سے نااہل قرار دے دیا جائے. تو یہ وہ خیالات ہیں جن کا انہوں نے اظہار کیا.
تو یہ رد عمل تو خیر ان کا یہ بھی متوقع تھا کہ نواز شریف صاحب یہی رد عمل ظاہر کریں گے، لیکن ان کی پارٹی کی طرف سے اور جو دوسرے عہدیدار ہیں ان کی طرف سے کوئی بیانات ایسے آ رہے ہیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف؟
جی، ان کی پارٹی کی طرف سے بھی اس پر خاصے جو سخت رد عمل کا اظہار ابھی تک تو سامنے آیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو فیصلہ تھا یہ کسی طور بھی انصاف کے جو اصول ہیں ان کے مطابق نہیں تھا. جبکہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹی مریم نواز نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف کو اس طرح ہٹانے سے ان کا جو موقف ہے اس کو تقویت ملے گی، اور وہ عوام میں جو جس طرح کا موقف کا اظہار کیا جاتا رہا ہے اور یا ان کی جماعت کو تائید ملتی رہی ہے اس کو مزید تقویت ملے گی. تو یہ وہ رد عمل تھا جو ان کی جماعت کی طرف سے اب تک سامنے آ رہا ہے. خاص طور پر سوشل میڈیا پر بھی ان کی جماعت کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے اس کی طرف سے ایک مہم چلائی جا رہی ہے. تو یہ وہ سارے اب تک کی اپڈیٹس ہیں. اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم کی زیر صدارت ایک مشاورتی اجلاس بھی ہو رہا ہے، جس میں انہوں نے اپنی جماعت کے سینئر قائدین سے مشاورت کر رہے ہیں کہ پارٹی کا آئندہ صدر کون ہونا چاہیے. ایک جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آپ سے کچھ دیر پہلے, الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ نون کے جو ٹکٹ یافتہ امیدوار تھے ان کو اب یہ کہا ہے کہ وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے,
اور
یہ بھی سینٹ.
جی اچھا, اس کے علاوہ ایک خبر اور بھی ہے کہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی جمعے کے روز افغانستان جا رہے ہیں جہاں ٹیپی کا افتتاح ہونے والا ہے. اس منصوبے کی آپ تفصیلات بتائیں گے ذرا اور اس دورے کی.
جی وزیر اعظم اب سے کچھ دیر قبل ترکمانستان پہنچ گئے ہیں, وہاں پر اس چار ملکی جو منصوبہ ہے جس میں ترکمانستان, افغانستان, پاکستان اور بھارت شامل ہیں, وہ اس حوالے سے اس کے ایک لنک اپ منصوبے کا سنگ بنیاد رکھیں گے. اس کے علاوہ وزیر اعظم وہاں ترکمانستان کی قیادت سے ملاقات بھی کریں گے, جبکہ اس کے بعد وہ افغانستان کے صوبہ ہیرات جائیں گے, کیونکہ اس منصوبے کا ایک بڑا حصہ افغانستان سے ہو کر گزرتا ہے. ترکمانستان سے پھر افغانستان وہ گیس پائپ لائن آئے گی, اس کا بڑا حصہ اسی ملک میں ہوگا, پھر وہاں سے پاکستان اور جو بھارت ہے وہاں تک یہ گیس جائے گی. تو سلامتی کی صورتحال اور اس سارے تناظر میں افغانستان کا ایک اہم کردار ہے. تاہم اب جب وہ ہرات جا رہے ہیں تو سرکاری طور پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ صدر اشرف غنی سے ملاقات کریں گے, اور پاکستان میں تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے وقت جبکہ دونوں ممالک کے درمیان کچھ تناؤ ہے لیکن رابطے بھی جاری ہیں, اور یہ اعلیٰ سطحی رابطہ جو ہے شاید دونوں ممالک کے درمیان جو ترقی ہے یا سرد میری ہے اس سے بس نکلے گی,
اچھے تعلقات کی طرف ایک پیش رفت ہوگی. بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا. اور اب دوسری خبروں کی طرف چلتے ہیں. چینی عہدیداروں نے اس خبر کی تردید کی ہے کہ ان کے بلوچستان کے علیحدگی پسند عسکریت پسندوں سے کوئی رابطے ہیں. فائنینشل ٹائمز نے اس ہفتے ایک رپورٹ دی تھی کہ پچھلے 5 سال سے دونوں فریقوں میں خاموشی سے بات چیت جاری ہے اور بیجنگ کے عسکریت پسندوں سے رابطے ہیں, لیکن چین نے اس کی اب تردید کی ہے. دوسری خبروں میں, اقوام متحدہ کی 15 رکنی سلامتی کونسل جمعرات کے روز ایک قرارداد پر رائے شماری کرے گی کہ مشرقی شام میں فائر بندی نافذ کی جائے. شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی مندوب اسٹیفان دی مستورا نے جمعرات کے روز امید ظاہر کی کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل مشرقی غوطہ میں لڑائی ختم کرانے کی قرارداد پر اتفاق رائے کرے گی, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ آسان نہیں ہوگا. اس خبر کی تفصیل ہم کچھ دیر بعد آپ کے لیے پیش کریں گے. سعودی اتحاد کے فضائی حملوں میں یمن کے شمالی حصے میں کم از کم 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ فوجی طیاروں نے صوبائی دارالحکومت سادہ میں مسافروں کو لے جانے والی 2 گاڑیوں اور 1 ٹرک کو نشانہ بنایا. عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ فضائی حملوں میں 15 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے ہیں. اس واقعے پر تبصرے کے لیے سعودی قیادت کے اتحاد کے ترجمان سے فوری رابطہ نہیں ہو سکا ہے. اسرائیل اور اس کے اتحادی امریکہ نے کہا ہے کہ انہوں نے میزائل شکن نظام کا کامیاب تجربہ کیا ہے, جس کی مدد سے متحارب علاقائی ملک ایران کی جانب سے یہودی ریاست کے خلاف طویل فاصلے تک مار کرنے والے کسی ممکنہ میزائل حملے کی صورت میں دفاع کیا جا سکتا ہے. ایرو 3 انٹرسیپٹر کے پیر کو کیے جانے والے تجربے سے 8 روز قبل ایران نے جدید قسم کے میزائل قدر کی نمائش کی جو 2000 کلومیٹر دور تک مار کر سکتا ہے اور وہ اسرائیلی علاقے تک پہنچ سکتا ہے. وائٹ ہاؤس کے اعلی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ روس پر اضافی تعزیرات عائد کرنے کے معاملے کا جائزہ لے رہی ہے, اور اس کے ساتھ وہ نومبر میں ہونے والے کانگریس کے انتخابات میں ممکنہ مداخلت کو روکنے کے لیے بھی تیار ہیں. ریپبلکن اور ڈیموکریٹس اراکین سن 2016 کے انتخاب میں مداخلت کے معاملے پر کانگریس کی طرف سے منظور کردہ تعزیرات روس پر عائد نہ کرنے کی وجہ سے صدر ٹرمپ پر تنقید کر چکے ہیں. عہدیداروں نے بدھ کو کہا کہ قانونی وجوہات کی بنا پر تعزیرات عائد کرنے کا عمل آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے اور وہ تنقید اور میڈیا پر آنے والی خبروں پر رد عمل ظاہر نہیں کر سکتے. اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جانب سے بدھ کو جاری کی گئی سن 2017 کی سالانہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ باوجود اس بات کے کہ دنیا بھر کے 1/3 ملکوں میں بدعنوانی کے تدارک کی کوششیں جاری ہیں, لیکن ان کی رفتار انتہائی سست ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بدعنوانی کے تدارک میں کام میں وقت لگتا ہے, لیکن یہ رفتار اس حد تک سست ہے کہ گزشتہ 6 برس میں کوئی خاص پیش رفت دیکھنے میں نہیں آئی ہے. اور جمعرات سے شارجہ اور دبئی میں شروع ہونے والے پاکستان سپر لیگ یعنی پی ایس ایل کے تیسرے ایڈیشن کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ پیر کے روز لیگ کی ٹرافی کی رونمائی کی تقریب منعقد ہوئی جس میں تمام کے تمام 6 ٹیموں کے کپتانوں نے حصہ لیا۔ یہ تھیں کچھ خبریں جن کی تفصیل ہم نے آپ کو فیس بک لائیو پر دی، لیکن ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے، جو ان دنوں بھارت کے دورے پر ہیں، اپنے سفارتخانے کی جانب سے منعقد کی جانے والی دو تقریبات میں خالصتان تحریک کے ایک سرگرم رکن کو مدعو کیے جانے پر کہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں نئی دہلی سے سہیل انجم اس رپورٹ میں۔
کناڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھارت میں اپنے پروگراموں میں کناڈا سے سرگرم ایک خالصتانی کارکن جسپال اٹوال کو مدعو کیے جانے سے پیدا شدہ تنازعہ کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لیا ہے، انہیں دعوت نامہ نہیں ملنا چاہیے تھا۔ اس بارے میں ہمیں جیسے ہی اطلاع ملی ہم نے دعوت نامہ منسوخ کر دیا۔ رپورٹوں کے مطابق اٹوال کو، جنہیں پنجاب کے ایک وزیر ملکیت سنگھ کے قتل کی کوشش میں 1986 میں سزا سنائی گئی تھی، ممبئی اور دہلی میں جسٹن ٹروڈو کے پروگراموں میں مدعو کیا گیا تھا۔ ممبئی کے پروگرام میں ٹروڈو کی اہلیہ کے ساتھ اٹوال کی تصویر اخباروں میں شائع ہوئی ہے۔ اس پر نکتہ چینی کے بعد بھارت میں کناڈا کے ہائی کمشنر نادر پٹیل نے جسپال اٹوال کا ڈنر دعوت نامہ منسوخ کر دیا، جبکہ بھارتی وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ واضح نہیں ہے کہ خالصتانی کارکن کو کیسے ویزا دیا گیا۔ ترجمان رویش کمار نے کہا کہ اس معاملے کے دو پہلو ہیں، ایک تو خالصتانی کارکن کی موجودگی اور دوسرا ویزا کا اجرا۔ کناڈا نے واضح کر دیا ہے کہ دعوت نامہ منسوخ کیا جا چکا ہے۔ جہاں تک ویزا کا معاملہ ہے تو اس بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہم اس کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم یہ معلوم کر لیں گے کہ وہ بھارت کیسے آئے۔ ادھر سیاسی رہنما اور سفارتکار ٹروڈو کی اس یقین دہانی پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ ان کا ملک بھارت میں کسی بھی علیحدگی پسند تحریک کی حمایت نہیں کرتا۔ کناڈا میں بھارت کے ایک سابق ہائی کمشنر وشنو پرکاش کے خیال میں خالصتان معاملے پر بھارت اور کناڈا کے تعلقات پر بادل چھا گئے ہیں۔ ادھر جسپال اٹوال کا کہنا ہے کہ جسٹس ٹروڈو کے اعزاز میں دیے جانے والے عشائیہ میں وہ شرکت نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اپنی تجارتی مصروفیات کی وجہ سے ممبئی میں ہیں۔ انہوں نے کناڈائی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ کناڈا کے سرکاری وفد میں شامل نہیں ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ایک سرحدی قصبے میں سرحد پار فائرنگ سے ایک مزدور کی ہلاکت کے خلاف ہڑتال اور مظاہرہ کیا گیا ہے۔ مظفر آباد سے یہ رپورٹ بھیجی ہے روشن مغل نے۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں حکام کا کہنا ہے کہ جمعرات کے روز حد بندی لائن پار سے بھارتی فوج کی فائرنگ سے ایک نوجوان ہلاک ہو گیا۔ ڈپٹی کمشنر پونچھ طاہر ممتاز نے بتایا کہ حجیرہ سیکٹر کے سردی گاؤں تیتری نوٹ میں 22 سالہ مزدور اس وقت مبینہ طور پر موت کا شکار ہوا جب بھارتی فوج نے اسے اس وقت جنگ بندی لائن پار سے گولیوں کا نشانہ بنایا جب وہ پاکستانی کشمیر کی حدود میں ریت نکال رہا تھا۔ اس کی ہلاکت کے خلاف قریبی قصبے حجیرہ میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے کنٹرول لائن پر گولہ باری کے خلاف اور امن کے حق میں نعرے لگائے۔ مظاہرے میں شامل محمد نزاکت نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
گھر کا قیمتی جو سرمایہ تھا، اس کی ساری عمر کا سرمایہ تھا، وہ آج روٹی روزی کے چکر میں وہ آیا یہاں پہ ریت نکالنے کے لیے، ان کا سر ادھر سے ہی چلتا ہے سارا سسٹم، تو ظالم نے پار سے فائر کیا، سنیپر فائر، ٹارگٹ فائر کیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اس سلسلے میں ظاہر ہے ہمارے پاس ایک یہی آواز ہی ہے، اور ہم کیا کر سکتے ہیں، فون کا مانگ رہے ہیں کہ صاحب دو، یہ گولہ باری بند کرو، ہم امن پسند لوگ ہیں، ہمیں امن چاہیے۔
اسی دوران چکوٹی سیکٹر میں بدھ کی رات اور جمعرات کی صبح 3 زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، جس کے باعث سرحدی علاقوں میں خوف ہراس پھیل گیا۔ تاہم کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں موصول ہوئی۔ واضح رہے کہ کشمیر کو تقسیم کرنے والی جنگ بندی لائن پر پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان فائر بندی کے باہمی معاہدے کے باوجود فائرنگ اور گولہ باری کا تبادلہ جاری ہے۔ جس میں دونوں اطراف فوجیوں کے علاوہ عام شہری بھی مارے جا رہے ہیں. پاکستان اور بھارت فائر بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی میں پہل کا الزام ایک دوسرے پر عائد کرتے ہیں. روشن مغل, وائس آف امریکہ, مظفر آباد.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
اقوام متحدہ کی 15 رکنی سلامتی کونسل جمعرات کے روز یہ قرارداد پر رائے شماری کرے گی کہ مشرقی شام میں فائر بندی نافذ کی جائے. شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی مندوب اسٹیفان دی مستورا نے جمعرات کے روز امید ظاہر کی کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل مشرقی غوطہ میں لڑائی ختم کرانے کی قرارداد پر اتفاق کرے گی, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ آسان نہیں ہے. ان سے سوال کیا گیا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا, تو اسٹیفان دی مستورا نے کہا,
And if there isn't one, then what happens?
Then we will have to push for it to take place as soon as possible because there is no alternative but a ceasefire.
اسٹیفان دی مستورا نے کہا تو پھر ہم دباؤ ڈالیں گے کہ جتنا جلد ممکن ہو نافذ کی جائے, کیونکہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے, فائر بندی اور اشیاء ضروریہ کے لیے رسائی. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹرس نے سیکیورٹی کونسل سے اپیل کی کہ وہ شام بھر میں 30 دن کے لیے فائر بندی کرے اور مشرقی غوطہ میں محصور تقریباً 4 لاکھ رہائشیوں کی مدد کرے. انٹونیو گوٹرس کا کہنا تھا,
I know that very important consultations are taking place in this council aiming at a cessation of hostilities during 1 month.
وہ کہہ رہے ہیں میں جانتا ہوں کہ شام میں ایک مہینے سے جاری جارحانہ کاروائیوں کو روکنے کے لیے کونسل میں اہم مشاورت ہو رہی ہے اور بے شک میں ان کی مکمل حمایت کرتا ہوں, اور مشرقی غوطہ کی اس جنگ میں ملوث تمام فریقوں سے اپیل کرتا ہوں کہ انسانی ضروریات کی اشیاء کو ضرورت مند لوگوں تک پہنچانے کی اجازت دیں. گوٹرس نے متحرک فریقوں پر زور دیا کہ وہ انتہائی علیل 700 افراد کو طبی امداد کے لیے جانے کی اجازت دیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اس خیال کی وضاحت کی ہے کہ وہ کلاس رومز میں شوٹنگ کو روکنے کے لیے استادوں کو مسلح کرنا چاہتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایسے اساتذہ کو جو فوجی اور خصوصی تربیت کا تجربہ رکھتے ہوں ان کو خفیہ طور پر گن مہیا کی جائے. ایک روز پہلے وائٹ ہاؤس میں فلوریڈا شوٹنگ کے متاثرہ طلبہ اور والدین سے جذباتی بات چیت کے بعد ٹرمپ نے متعدد ٹویٹ پیغامات میں کہا کہ فی الوقت 20% ایسے تربیت یافتہ اساتذہ مہیا ہوں گے جو بری نیت سے آنے والے اور بیمار ذہن کے افراد پر فوری جوابی کاروائی کر سکیں. اس سے پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان طلبہ اساتذہ اور والدین سے ملاقات کی جنہوں نے گزشتہ 2 دہائیوں میں امریکہ کے متعدد اسکولوں میں ہونے والی فائرنگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ ملاقات بدھ کی سپہر وائٹ ہاؤس میں ہوئی جس میں اسکولوں کے طلبہ کے لیے مزید محفوظ بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سلطس کا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ, نائب صدر مائک پینس اور سیکرٹری ایجوکیشن بیٹسی ڈیواس نے طلبہ سے اپنے ان دوستوں, بہن بھائیوں اور اساتذہ سے متعلق دلخراش باتیں سنی جو فلوریڈا پارک لینڈ کے ہائی اسکول میں ہونے والے فائرنگ کے واقعے میں ہلاک ہو گئے تھے. ایک طالب علم نے کہا, میں نے اپنے بھائی جیسے دوست کو کھویا ہے اور میں یہاں اس کی جگہ آواز اٹھانے آیا ہوں. ایک طالبہ کہتی ہیں, یہ صرف پارک لینڈ کے اسکول کی بات نہیں رہی, یہ پورے امریکہ اور ہر شہر اور ہر طالب علم کی بات ہے. والدین نے حکام کو بتایا کہ کولمبائن اسکول میں سن 1999 میں ہونے والے واقعے اور 5 برس قبل کنیٹیکٹ کے واقعے کے بعد جہاں مرنے والے بچوں کی عمریں زیادہ تر 6 سے 7 برس تھیں, تاحال کوئی پیش رفت دیکھنے میں نہیں آئی. کولمبائن اسکول میں ہلاک ہونے والی ایک بچی کے والد کہتے ہیں, 19 برس قبل میں اسی درد سے گزرا تھا جس سے یہ والدین آج گزر رہے ہیں, کیونکہ میں نے اپنی پیاری بیٹی کو کھویا تھا. ایک والدہ کہتی ہیں,
And after Sandy Hook, they said, we wouldn't let this happen again. And yet it is.
Sandy Hook کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ایسا پھر نہیں ہوگا, لیکن 5 برسوں سے یہی ہوتا آ رہا ہے, کوئی بہتری نہیں آئی. میٹنگ میں شریک افراد نے ایسے مہلک واقعات کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کے مطالبے کے ساتھ ساتھ طلبہ کی بہتر دیکھ بھال, ان کی ذہنی صحت کا خیال, اسکولوں کے لیے مزید بہتر حفاظتی اقدامات اور گن کنٹرول پر زور دیا. طلبہ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس قدم کی تعریف کی جس میں انہوں نے ان آلات پر پابندی عائد کی جن سے مشین گن کسی تیزی سے رائفل فائر کی جا سکتی ہے, تاہم ان کا کہنا تھا کہ یہ کافی نہیں ہے. میٹنگ میں اسرائیل اور آسٹریلیا جیسے ملکوں میں اسلحے کے سخت قوانین سے امریکہ کے گن لاس کا موازنہ کیا گیا, جہاں 21 برس سے کم عمر نوجوان کے لیے شراب خریدنے سے زیادہ آسان گن خریدنا ہے. صدر ٹرمپ نے اسکولوں کو مزید محفوظ بنانے کے لیے پیش کی گئی تجاویز پر غور کا وعدہ کیا، جس میں اساتذہ کو مسلح کرنا بھی شامل ہے تاکہ وہ ایسے کسی حملے سے نمٹنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم بیک گراؤنڈ چیک کر رہے ہیں، ہم متعدد اقدامات کر رہے ہیں، لیکن یقیناً ہم آپ کی جانب سے پیش کی جانے والی تجاویز پر بھی غور کریں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ آئندہ ہفتے اس معاملے پر بات چیت کے لیے تمام ریاستوں کے گورنر سے ملاقات کریں گے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اسرائیل کے رہنما بنیامین نیتن یاہو کو بدعنوانی کے الزامات پر تحقیقات کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے اقتدار پر ان کی گرفت کمزور پڑتی جا رہی ہے۔ اس بارے میں رابرٹ برگر کی ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل۔
اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو کے ایک قریبی ساتھی نے رشوت ستانی کے اسکینڈل میں ان کے خلاف گواہی دینے کی حامی بھری ہے۔ شلومو فلبر کو وزیر اعظم کو مثبت کوریج دینے کے عوض اسرائیل کی ایک طاقتور ٹیلی کام کمپنی کے مفادات کو فروغ دینے کے شبے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ پولیس نے فلبر کے سرکاری گواہ بننے کی تصدیق تو نہیں کی، لیکن نیتن یاہو نے فوری طور پر کسی غلط کام کرنے کی تردید کی ہے۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے، یہ الزام تراشی ہے، پاگل پن ہے اور جھوٹ ہے۔ نئی انکشافات کے بعد گزشتہ ہفتے پولیس نے نیتن یاہو کے خلاف دیگر دو مقدمات میں رشوت ستانی اور فراڈ کے مقدمات قائم کرنے کی سفارش کی ہے۔ حزب اختلاف کی لیڈر زپی لوینی نیتن یاہو سے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے، نیتن یاہو بدعنوان ہیں اور اپنی سیاسی زندگی کو بچانے میں اس قدر مگن ہیں کہ وہ مؤثر طور پر حکومت نہیں کر سکتے۔ تاہم دائیں بازو سے تعلق رکھنے والا نیتن یاہو کا اتحاد پوری طرح سے ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ حکمران لیکیوٹ پارٹی کے کنیسٹ رکن یوائف کیش کا کہنا ہے، جب تک صرف الزامات ہیں اور وہ ثابت نہیں ہوتے تب تک نیتن یاہو کو بے قصور گردانا جانا چاہیے۔ ان باضابطہ الزامات پر حتمی فیصلہ اٹرنی جنرل کریں گے، جس میں مہینوں لگ سکتے ہیں۔ نیتن یاہو گزشتہ 9 برس سے اقتدار میں ہیں، لیکن تازہ انکشافات کے بعد بہت سے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اقتدار میں ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائٹ ہاؤس کے اعلی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ روس پر اضافی تعزیرات عائد کرنے کے معاملے کا جائزہ لے رہی ہے، اور اس کے ساتھ وہ نومبر میں ہونے والے کانگریس کے انتخابات میں ممکنہ مداخلت کو روکنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ریپبلکن اور ڈیموکریٹ اراکین سن 2016 کے انتخابات میں مداخلت کے معاملے پر کانگریس کی طرف سے منظور کردہ تعزیرات روس پر عائد نہ کرنے کی وجہ سے صدر ٹرمپ پر تنقید کر چکے ہیں۔ عہدیداروں نے بدھ کو کہا کہ قانونی وجوہات کی بنا پر تعزیرات عائد کرنے کا عمل آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے، اور وہ تنقید اور میڈیا پر آنے والی خبروں پر رد عمل کا اظہار نہیں کر سکتے۔ عہدیدار نے کہا کہ تعزیرات کا طریقہ کار طویل ہے، یہ ایک مشکل عمل ہے، اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن جب شواہد موجود ہوں تو تعزیرات عائد کر دی جاتی ہیں۔ دوسری طرف بدھ کو ہی صدر ٹرمپ نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ اوباما کی سابق انتظامیہ کو سن 2016 میں روسی مداخلت کو نہ روکنے پر تحقیقات کا کیوں سامنا نہیں ہے۔ تاہم وہ ایسا کوئی مطالبہ کرنے سے رک گئے کہ اٹارنی جنرل سیشنز اوباما کے دور کے وائٹ ہاؤس کی انتظامیہ کی تحقیقات کریں۔ ٹرمپ نے اپنی مہم کے عہدیداروں کے روسیوں کے ساتھ مبینہ سازباز کے معاملے کی فوجداری تحقیقات سے توجہ ہٹانے کے لیے اوباما انتظامیہ کی بات کی، جو سن 2016 میں برسر اقتدار تھے۔ ٹرمپ اس بات سے بھی نالاں ہیں کہ سیشنز نے محکمہ انصاف کی طرف سے کیے جانے والے تحقیقاتی عمل سے خود کو کیوں الگ کر لیا تھا، کیونکہ سن 2016 میں وہ بھی واشنگٹن میں روس کے سفیر کے ساتھ رابطے میں تھے۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف کو سپریم کورٹ کی جانب سے پارٹی کی سربراہی سے نااہل قرار دیے جانے کے بعد اب ملک کی سیاسی فضا کیسی رہے گی اور سینٹ کے انتخابات کی کیا صورت بنے گی، اس بارے میں پروگرام جہاں رنگ میں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے مسلم لیگ نون کے بیرسٹر امجد ملک، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سابق سیکرٹری قمر دلشاد اور سیاسی تجزیہ کار سلمان عابد سے گفتگو کی۔ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے سلمان عابد نے کہا،
دیکھیے یہ فیصلہ جو ہے غیر متوقع نہیں تھا، اندازہ تھا کہ سپریم کورٹ نواز شریف صاحب کو پارٹی صدارت سے بھی نااہل کر دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ نواز شریف کے پچھلے چند دنوں کے اندر آپ نے دیکھا مریم نواز نے، نواز شریف نے ایک شدت کا راستہ اختیار کیا تھا، ان کو اندازہ تھا کہ فیصلہ کیا آنے والا ہے۔ اور جس انداز سے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے ججوں کے کوڈ آف کنڈکٹ کے بارے میں بات کی تھی، کہا تھا کہ پارلیمنٹ میں زیر بحث لائے گا، وہ بھی یہ تاثر دے رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے سیاسی مضمرات تو بہت پیدا ہوں گے، کیونکہ آج کے فیصلے کے بعد پی ایم ایل ایم کے اندر وہ ایلیمنٹ جو کانسٹیٹنسی بیس پالیٹکس کرتے ہوں گے اور جن کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ شاید نواز شریف کو دوبارہ اقتدار میں نہ آنے دے، وہ آہستہ آہستہ اپنا نیا راستہ چننے کی کوشش کریں گے۔
ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر امجد ملک صاحب نے لندن سے، جن کا تعلق مسلم لیگ سے ہے اور لا ایکسپرٹ بھی ہیں۔ یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو فیصلے آلریڈی ہو چکے ہیں، جیسے لودھرا میں سیٹ دینے کا فیصلہ تھا یا سینٹ کے ٹکٹ دینے کا فیصلہ تھا، وہ فیصلے کس طرح متاثر ہوں گے؟
بہت شکریہ جی، میں سمجھتا ہوں یہ سیڈ اینڈ پینفل ریئلسٹک ہیپننگ ہے۔ آرٹیکل 17 آزادی دیتا ہے لوگوں کو کہ وہ فارم کریں اپنی پارٹی، ایسوسیشن فارم کریں، اپنا لیڈر چنیں، تو یہ فیصلہ جو ہے یہ ووٹرز کو نہیں، آگے جا کے ممبران کو بھی انفلوئنس کرنے کی ایک کوشش ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل ارینا تھا۔ عدالت کو یہ معاملہ ووٹروں، سپورٹروں، ممبروں پہ چھوڑنا چاہیے تھا۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ نواز شریف کا جو بیانیہ تھا پچھلے دنوں میں، وہ اس کو پذیرائی ملی ہے۔ اب لودھرا کا الیکشن میں ٹکٹ نواز شریف صاحب نے دی ہے، یہ دیکھنا ہوگا کہ اس الیکشن کی فیٹ کیا ہوگی۔ وزیر اعظم جو کرنٹ کام کر رہے ہیں ان کو، ان کی جو نامزدگی ہے انہوں نے کی ہے پارٹی پریزیڈنٹ، یہ دیکھنا ہوگا۔ پھر یہ سینٹ کے الیکشن میں پہلی دفعہ تارکین وطن کو نمائندگی ملی تھی، تو یہ اب دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے سارا قلعدم قرار دیا ہے، تو کیا یہ دوبارہ ٹکٹ ہوں گے، کیا یہ الیکشن کا اسکیڈول دوبارہ ہوگا، کیا یہ ان کو دوبارہ موقع دیا جائے گا کہ یہ دوبارہ اپنے ٹکٹ کے نامنیٹ کرے۔ تو یہ آنے والے دنوں میں میرے خیال میں ویٹ اینڈ سی کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا۔ اس فیصلے نے سیاستدانوں کو اور عدلیہ کو ایک کلوژن کورس پہ ڈال دیا ہے، جو کہ بیانیہ ہم پرائم منسٹر کا سن رہے تھے پچھلے دنوں۔ اب شاید سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی پی سی او ججز کے اوپر تنقید یا اس کے اوپر عملی مظاہرہ پارلیمان میں دیکھنے میں آئے، جس کی وجہ سے یہ معاملہ زیادہ شدت اختیار کر سکتے ہیں۔
ٹیلی فون لائن پر ہیں قمر دلشاد صاحب، جو کہ سابق سیکرٹری ہیں الیکشن کمیشن کے۔ قمر دلشاد صاحب، بحثیت ایک ایکسپرٹ، آپ یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا تھا لودھرا میں ٹکٹ دینے کا، وزیر اعظم کو خاقان عباسی کو نامزد کرنے کا اور سینٹ کی سیٹیں کے لیے ٹکٹ دینے کا، اب کیا سینٹ کے الیکشن میں وہ جن لوگوں نے نامینیٹ کیا ہے قابل قبول ہوں گی الیکشن کمیشن کے لیے، اور لودھرا کے الیکشن کی کیا ٹیکنیکل پوزیشن ہے؟
سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں کہا ہے کہ 28 جولائی کے بعد جتنے بھی نااہل شخص نے فیصلے کیے ہیں وہ سب قلعدم قرار دیے جاتے ہیں۔ جو فیصلے آئے ہیں اس میں تو پرائم منسٹر صاحب کی بھی جو ہے وہ بھی نامزدگی ہوئی ہے، اور جس کی بنا پر انہوں نے باقاعدہ پنجاب ہاؤس میں ورکنگ کمیٹی، کور کمیٹی، جنرل کونسل میں ان کی نامزدگی کی تھی، تو وہ بھی رد میں آنے کے امکانات ہیں۔ اسی طرح جہاں تک معاملہ آتا ہے سینٹ کے الیکشن کا، تو سینٹ کے الیکشن جو ہے انہوں نے ٹکٹ اپنے دستخطوں سے جاری کیے پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے، تو وہ ایک قلعدم قرار دیے گئے ہیں، لیکن وہ بڑے مختصر سے ہوں گے، وہ صرف نواز شریف کی پارٹی کے جن کو ٹکٹ جاری کیے گئے تھے وہ قلعدم ہو جائیں گے۔ ان کو اثر نو جو نیا جو پارٹی کا سربراہ آئے گا یا قیام کا صدر آئے گا تو وہ ان کو ٹکٹ جاری کرے گا، ممکن انہی کو ٹکٹ دوبارہ جاری ہو جائیں گے جن کو پہلے دیے گئے تھے، تو ایک قانونی پوزیشن جو ہے واضح ہو جائے گی،
اس سے سینٹ کے الیکشن پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا،
فرق نہیں پڑے گا۔ اب یہ ہو گئے، ایک الیکشن کمیشن کے پاس مکمل اختیارات ہیں کہ وہ ایک اپنا ایک ضمنی جو ہے وہ شیڈول جاری کر سکتا ہے، وہ ان کے پاس اختیارات موجود ہیں۔ وہ ان حالات کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں وہ اپنا ایک ضمنی جو ہے وہ ایک محدود قسم کا صرف ایک پارٹی کے لیے۔
یہ بتائیے کہ لودھرا کا الیکشن جو ہوا ہے وہ اس کو کیا نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا؟ وہ
ہاں لودھرا کا الیکشن، لاہور کا الیکشن جس میں کلثوم نواز صاحبہ ہوئی تھی، اور اس کے بعد چکوال کا الیکشن جو حیدر سلطان صوبائی اسمبلی پہ آئے تھے، یہ الیکشن جو ہے وہ کالعدم ہو جائیں گے. لیکن جب یہ الیکشن کالعدم ہو جائیں گے تو یہاں زمینی انتخابات نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارے آئین اور قانون کی روشنی میں 4 مہینے سے کم کا عرصہ رہ جائے تو وہاں پہ ضمنی انتخابات نہیں ہوتے. تو یہ کوئی آئینی بران نہیں، کوئی قانونی بران نہیں، یہ سارے معاملے ایڈمنسٹریٹو ہیں اور وہ سٹیپ بائی سٹیپ سارے معاملے طے ہو جائیں گے.
پاکستان میں صبح شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. بدعنوانی کے انسداد کے لیے اداروں کو مضبوط بنانا ضروری ہے. تجزیہ کاروں نے یہ بات ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں پاکستان کے بارے میں دی گئی تفصیلات پر اپنے رد عمل میں کہی ہے. اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہے محمد جلیل کی.
ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جانب سے بدھ کو جاری کی گئی سالانہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کا شمار اب بھی ایسے ممالک میں ہوتا ہے جہاں بدعنوانی ہر سطح پر موجود ہے. درجہ بندی فہرست میں پاکستان کا شمار ان ملکوں میں کیا گیا ہے جہاں انتہائی بدعنوانی ہے. اس فہرست میں جنوبی ایشیا کے کئی ممالک بشمول بھارت بھی شامل ہے. پاکستان میں سرکاری طور پر اس رپورٹ پر کسی رد عمل کا اظہار سامنے نہیں آیا ہے، اور کوشش کے باوجود حکمران جماعت کے کسی رکن سے بھی رابطہ نہ ہو سکا. البتہ پاکستان میں اداروں کے استحکام کے لیے کام کرنے والے ادارے پل ڈاٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب نے جمعرات کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ملک میں انسداد بدعنوانی کے اداروں کو مؤثر طور پر کام کرنے کے لیے سیاسی اثر و رسوخ سے پاک کرنا ہوگا.
اور ہمارے ہاں جو اینٹی کرپشن کی ایجنسیز ہیں وہ بیسیکلی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوئی ہیں. نیب بھی جب بنا تھا تو شروع میں چند مہینے اس نے اچھا کام کیا تھا، اور پھر اس نیب کے جو جن کے زمانے میں یہ بنا تھا جنرل مشرف، انہوں نے اس کو اپنے پولیٹیکل پرپزز کے لیے استعمال کیا. دیکھیے یہ جو ڈرائیو ہوتی ہے، یعنی کوئی کیمپین چلتی ہے یا کوئی مہم چلتی ہے تو اس سے شکوں کو شبہات پیدا ہوتی ہے. یہ تو ایک مسلسل عمل ہے جو چلتے رہنا چاہیے.
احمد بلال نے کہا کہ اداروں کی مضبوطی کے علاوہ بدعنوانی کے انسداد کے لیے آگاہی مہم بھی چلائی جانی چاہیے.
یہ جو چھوٹی چھوٹی کرپشن ہے یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے معاشرے کا، بڑی کرپشن بڑا ایشو. اس کے لیے آپ کے پاس ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی کرپشن ایجنسی جو کہ نیب کی فارم میں موجود ہے، لیکن نیب پاسٹ میں بھی استعمال ہوتی رہی ہے پولیٹیکل پرپزز کے لیے. تو ہمارا مین مقصد، میرا خیال ہے ریزن یہی ہے کہ نیب جو ہے وہ ایک بالکل ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ پولیٹیکلی انسولیٹڈ قسم کی انسٹیٹیوشن بنے.
واضح رہے کہ پاکستان میں احتساب کے قومی ادارے نیب کی طرف سے بھی یہ کہا جاتا رہا ہے کہ بدعنوانی ایک بڑا مسئلہ ہے، اور حال ہی میں ملک میں انسداد بدعنوانی کی ایک آگاہی مہم بھی شروع کی گئی ہے. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
محمد جلیل کی ایک اور رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے وزیر دفاع خرم دستگیر نے کہا ہے کہ ان کا ملک سعودی عرب اور ایران کے ساتھ اپنے رابطوں کو بہت اہمیت دیتا ہے، اور اقتصادی شعبوں اور دہشت گردی کی روک تھام کی کوششوں میں ان کے ساتھ تعاون میں اضافہ ہو رہا ہے.
پاکستان کے وزیر دفاع خرم دستگیر نے کہا ہے کہ پاکستان کے سعودی عرب اور ایران کے ساتھ تاریخی تعلقات اسلام آباد کے لیے نہایت اہمیت کے حامل ہیں، تاہم ان تعلقات کی نوعیت مختلف ہے. خرم دستگیر نے یہ بات جمعرات کو اسلام آباد میں ایک سیمینار میں گفتگو کرتے ہوئے کہی. اس سیمینار کا انعقاد اسلام آباد میں قائم اسٹریٹجک وین انسٹیٹیوٹ نے کیا تھا، جس کا موضوع پاکستان، سعودی عرب اور ایران کے عصری تعلقات تھا. سرکاری میڈیا کے مطابق وزیر دفاع نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اقتصادی اور دفاعی شعبوں میں بہت گہرے ہوئے ہیں، جبکہ ایران کے ساتھ پاکستان انسدادی دہشت گردی کی کوششوں میں تعاون کر رہا ہے. پاکستانی وزیر دفاع کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب گزشتہ ہفتے پاکستانی فوج کی طرف سے مزید پاکستانی فوجی دستے سعودی عرب بھیجنے کے بیان پر پاکستان کی پارلیمان اور دیگر حلقوں کی طرف سے ان خدشات کا اظہار کیا گیا کہ اس اقدام کی وجہ سے سعودی عرب کے حریف ملک ایران کے ساتھ اسلام آباد کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں.
یہ تھی اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ. بھارت کی فوج کے سربراہ کو آسام میں مسلمانوں کی ایک پارٹی اور مسلم آبادی میں اضافے سے متعلق بیان دینے پر شدید نکتہ چینی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. نئی دہلی سے اس کی تفصیل دیں گے سہیل انجم.
بھارت کے آرمی چیف جنرل بپن راوت اپنے ایک سیاسی بیان کی وجہ سے تنازعات میں گھر گئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ رکن پارلیمنٹ بدر الدین اجمل کی زیر قیادت آل انڈیا یونائیٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ اے آئی یو ڈی ایف جو کہ مسلمانوں کے مفادات کی چیمپئن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے آسام میں جس تیزی سے بڑھ رہا ہے بی جے پی اتنی تیزی سے 1980 میں بھی نہیں بڑھی تھی. ان کے اس بیان پر بدر الدین اجمل اور مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی کی جانب سے شدید نکتہ چینی کے بعد فوج کو وضاحتی بیان دینے پر مجبور ہونا پڑا. فوج کی جانب سے کہا گیا کہ اس بیان میں کچھ بھی سیاسی یا مذہبی نہیں ہے. آرمی چیف 21 فروری کو منعقدہ ایک سیمینار میں صرف شمال مشرق میں انضمام اور ترقی کا ذکر کر رہے تھے. راوت نے آسام میں بنگلہ دیشیوں کی مبینہ دراندازی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہاں لوگوں کی جو منصوبہ بند آمد ہے وہ ہمارے مغربی ہمسائے کی وجہ سے ہے. ان کا اشارہ پاکستان کی جانب تھا. ان کا الزام ہے کہ وہ درپردہ دراندازی کروا کر اس علاقے کو ہتھیانا چاہتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس منصوبہ بند کوشش کو شمالی سرحد یعنی چین سے حمایت مل رہی ہے. اس کا حل یہ ہے کہ مسئلے کی شناخت کی جائے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. خیال ہے کہ پاکستان ایسے کسی بھی الزام کی تردید کرتا اور مبینہ دراندازی میں اپنا ہاتھ ہونے سے انکار کرتا ہے. بدر الدین اجمل نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان کی پارٹی ریاست میں بی جے پی سے آگے نکل رہی ہے تو فوجی سربراہ کیوں فکر مند ہیں. اسد الدین اویسی نے بھی سخت رد عمل ظاہر کیا اور آرمی چیف کے بیان کو نامناسب قرار دیا. انہوں نے کہا کہ جنرل راوت کو سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. کسی پارٹی کے آگے بڑھنے کے بارے میں انہیں بولنے کی ضرورت نہیں. جمہوریت اور آئین سے ہمیں اس کی اجازت ملی ہوئی ہے. ادھر وزیر دفاع نرملا سیتارمن نے جنرل راوت کے بیان پر رد عمل ظاہر کرنے سے انکار کر دیا. بقول ان کے کسی شخص نے کچھ کہا اس پر کسی اور نے رد عمل ظاہر کیا تو اس پر میں کوئی تبصرہ کیوں کروں. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
یہ خبریں آپ کے لیے وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ایک 8 سالہ لڑکی کو مبینہ طور پر جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کرنے کے خلاف سری نگر میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ.
نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی پولیس نے کشمیری قوم پرست لیڈر اور جموں کشمیر قومی محاذ آزادی کے ایک بانی محمد مقبول بٹ اور بھارتی پارلیمان پر 2001 میں کیے گئے دہشت گرد حملے میں مجرم قرار دیے گئے کشمیری باغی محمد افضل گورو کا موازنہ بھگت سنگھ, سکھ دیو اور چندر شیکھر آزاد سے کرنے پر کشمیری وکلا کے خلاف ایک کیس درج کیا ہے. اس سلسلے میں سری نگر کے بٹمالو پولیس تھانے میں درج کی گئی ایف آئی آر میں وکلا پر بھارت کی حاکمیت کو چیلنج کر کے ملک سے غداری کرنے کا الزام لگایا گیا ہے. یہ مقدمہ غیر قانونی سرگرمیوں کے انسداد سے متعلق قانون کے تحت درج کیا گیا ہے. کشمیری وکلا کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے اقدام کا دفاع کرتے ہوئے پولیس عہدیداروں نے بتایا کہ ملزموں نے اس سال 9 فروری کو افضل گورو کی 5ویں برسی کے موقع پر سری نگر کے صدر کورٹ کے احاطے میں ایسے پوسٹر چسپان کیے تھے جن میں درج عبارت میں مقبول بٹ اور افضل گورو کا موازنہ بھارت کے قومی ہیروز اور جنگ آزادی کے مجاہدین بھگت سنگھ, سکھ دیو اور چندر شیکھر آزاد سے کیا گیا تھا. عہدیداروں کے مطابق پوسٹروں میں کہا گیا تھا کہ مقبول بٹ اور افضل گورو کشمیر کے ہیرو ہیں, بالکل اسی طرح جس طرح بھگت سنگھ, سکھ دیو اور چندر شیکھر آزاد غیر منقسم ہندوستان کے قومی ہیروز تھے. سرکردہ وکیل اور ماہر قانون ظفر شاہ نے پولیس کے اس اقدام کو بد نیتی پر مبنی قرار دیا.
یہ بے بنیاد, بے معنی اور کسی سازش کے تحت لگتا ہے ایف آئی آر کو درج کیا گیا ہے. اور ایف آئی آر کی جب آپ عبارت پڑھیں گے تو وہاں پہ یہی لکھا کہ چاند وکلا صاحبہ نے کچھ پوسٹرز وغیرہ لگائے تھے. اب پہلے پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیسے پہچانا وہ وکلا صاحبان سے. پہلی بات, ہر کالے کوٹ پہننے والا وکیل نہیں ہو سکتا, نمبر دو. اور نمبر تین, جہاں پر یہ کہتے ہیں واقعہ ہوا ہے وہاں پر میرے خیال میں سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہیں تو ان کی تو سیدھا شناخت و پہچان ہو سکتی ہے. لیکن ان سب معلومات کے باوجود بھی ان لوگوں نے ایک اوپن ایف آئی آر جسے ہم بولتے ہیں اس کو درج کر کے رکھا ہے تاکہ اس کا کبھی بھی کسی بھی وکیل کے خلاف استعمال ہو سکے. اس لیے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ موٹیویٹر ہے, یہ مالافائیڈی ہے اینڈ ابسرڈ ہے.
پولیس کے ایک ترجمان نے کہا کہ اس کے پاس ویڈیو ثبوت ہے اور وہ عنقریب ملزموں کی نشاندہی کر کے ان کے نام ایف آئی آر میں ڈال دے گی۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
انسانی حقوق کے نگراں ادارے ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی سن 2017 کے بارے میں جاری کردہ سالانہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا کے تقریباً 160 ملکوں میں انسانی حقوق کی پامالیوں اور نفرت اور خوف پر مبنی سیاست کو طاقتور ترین لیڈروں نے معمول کا حصہ بنایا۔ اس بارے میں ماریاما ڈیالو کی ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
چاہے میکسیکو میں پر اسرار طور پر لاپتہ ہونے والے افراد کی جانب توجہ مبذول کروانے کی بات ہو یا دنیا بھر میں ضمیر کے قیدیوں کے لیے آواز بلند کرنا ہو، ایمنیسٹی انٹرنیشنل گزشتہ 60 برس سے انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھا رہا ہے۔ ادارے کی سالانہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مصر، فلپائن، وینزویلا، چین، روس اور امریکہ میں لاکھوں انسانوں کے حقوق کو پامال کیا گیا ہے۔ اس بارے میں ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر مارگریٹ ہوانگ کا کہنا ہے۔
They've openly defied human rights laws. They have called for others to defy those laws.
انہوں نے کھلے عام انسانی حقوق سے متعلق قوانین کو پامال کیا ہے اور یا پھر دوسروں سے کہا ہے کہ ان قوانین کو نظر انداز کریں۔ فلپائن کے صدر روڈریگو ڈیوٹرٹے کو ہی لے لیں جنہوں نے حقیقت میں لوگوں سے کہا کہ وہ ان لوگوں کو جان سے مار دیں جن پر انہیں منشیات بیچنے کا شبہ ہو۔ رپورٹ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کی امیگریشن پالیسیوں، پریس کی آزادیوں کو مسترد کرنے اور حقوق نسواں پر کوئی خاص توجہ نہ دینے کی وجہ سے ہدف تنقید بنایا گیا ہے۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ نے وائٹ ہاؤس اور پھر دفتر خارجہ سے موقف حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ اس بارے میں مارگریٹ ہوانگ کا کہنا ہے۔
One of the most egregious examples is his adoption of the global gag rule. So organizations that have
ایک سب سے بری مثال گلوبل گیگ رول کو اپنانا ہے۔ سو وہ تنظیمیں جو اسقاط حمل پر مشورے اور معلومات فراہم کرتی تھیں یا پھر اپنے مریضوں کو تولید سے متعلق دیگر طبی مشورے دیتی تھیں یا پھر حکومت سے فنڈ حاصل کرتی تھیں، ان پر یہ ضابطہ لاگو ہوتا ہے۔ حقوق نسواں کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کا کہنا ہے کہ گلوبل گیگ رول کے تحت ان تنظیموں کو لاکھوں ڈالر سے محروم ہونا پڑا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ان تنظیموں کے فنڈ اس بنا پر روک دیے ہیں کہ وہ پیدا ہونے والے بچوں کی زندگی کو تحفظ دینا چاہتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سن 2017 میں آزادی اظہار پر قدغنیں عائد کی گئیں۔ رپورٹ میں چین، مصر اور ترکی جیسے ملکوں کو اس کا سب سے بڑا قصوروار ٹھہرایا گیا ہے۔ اس پر موقف حاصل کرنے کے لیے وائس آف امریکہ نے امریکہ میں ان ملکوں کی سفارت خانوں سے رابطہ کیا لیکن کوئی جواب نہ مل سکا۔ اس بارے میں مارگریٹ ہوانگ کا کہنا ہے۔
Turkey has imprisoned more than 50,000 people over the last couple of years, including both the chair and the director.
ترکی نے گزشتہ 2 سال کے عرصے میں 50,000 سے زیادہ افراد کو قید کیا جن میں ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے سربراہ اور ڈائریکٹر شامل ہیں۔ یہ ایک ایسی حکومت کی جانب سے کیا گیا جس کی قیادت ایک ایسا شخص کر رہا ہے جو خود ایک وقت میں ایمنیسٹی کی جانب سے ضمیر کا قیدی ٹھہرایا گیا تھا، لیکن اب وہ بدل چکا ہے اور اس نے انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا ہے کیونکہ وہ حکومت پر تنقید کر رہے تھے، اور یہی صورتحال ہم مصر اور چین میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ رپورٹ میں خواتین مارچ اور می ٹو نامی تحریک کی تعریف کی گئی ہے، جبکہ تائیوان کو ہم جنس پرستوں کو شادیوں کی اجازت دینے پر سراہا گیا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اسرائیل اور امریکہ نے کہا ہے کہ انہوں نے ایسے میزائل شکن نظام کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے جس کا مقصد اسرائیل کو طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل حملوں سے محفوظ کرنا ہے۔ پیر کے روز کیے گئے اس کامیاب تجربے سے 8 روز قبل ایران نے 2,000 کلومیٹر فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کی ایک نئی قسم متعارف کروائی تھی اور جو اسرائیل کے علاقے کو اپنا ہدف بنا سکتی ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے ایسی سرگرمیوں کو روکنے کے مطالبات کے باوجود ایران نے اپنے میزائل پروگرام کو جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل لپن کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی.
وائس آف امریکہ کے نمائندے مائیکل لپن کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل میں یہ بحث جاری ہے کہ اسے خود اپنے آپ کو ایرانی میزائلوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. اسرائیل اور امریکہ کا میزائل شکن نظام ایرو تھری ویپن سسٹم کا مقصد طویل فاصلے تک مار کرنے والے بلسٹک میزائل کو ہدف پر پہنچنے سے کہیں پہلے روک دینا ہے، جبکہ ایران کے میزائل غدر کی تہران میں ہونے والی ایک حالیہ پریڈ کے دوران نمائش کی گئی.
Here at the Israeli parliament or Knesset, politicians from the ruling coalition and opposition are pressing for the Iran nuclear deal to explicitly ban Iranian
وائس آف امریکہ کے مائیکل لپن کہتے ہیں کہ اسرائیل کی پارلیمان میں سر اقتدار اتحاد اور حزب اختلاف کے سیاستدان ایران کے جوہری سمجھوتے کے حوالے سے دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ایران کو میزائل پروگرام میں پیش رفت سے روکا جائے. عالمی طاقتیں اس معاملے پر بات چیت کر رہی ہیں اور اسرائیل کے سیکیورٹی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ان کا ملک ایران کے میزائلوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہا ہے. اسرائیل کے سراغ رساں ادارے موساد کے سابق سربراہ ایفرین حلوے کو اعتماد ہے کہ اسرائیل ایران کی کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کر سکتا ہے.
And I believe that in addition to that, if an all-out war is declared or it evolves, we're able to strike at Iran in such a manner that
افرین حلوے کہتے ہیں کہ میرے خیال میں اس صورتحال کے علاوہ اگر کسی طرح بھی جنگ شروع ہوتی ہے تو ہم ایران پر اس طرح سے حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ ایران جنگ جاری رکھنے کے قابل ہی نہ رہے. لیکن اسرائیل کی سلامتی کے لیے ایک سابق قومی مشیر کہتے ہیں کہ اسرائیل کو ایران کے خلاف خود دفاعی کے اعتبار سے پیشگی کارروائی پر غور کرنا چاہیے، چاہے حزب اللہ کی طرف سے رد عمل کا خطرہ ہی کیوں نہ مول لینا پڑے.
Logically, you should take care for the snake.
سابق مشیر یاکوب امیدرور کا کہنا ہے کہ آپ کو سانپ کے کاٹنے اور زہر سے بچنے کے لیے پہلے ہی سے حفاظت اقدامات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ایران کے ساتھ کسی نوعیت کی کارروائی شروع کرنے کا خیال اسرائیل کی میزائل ڈیفینس آرگنائزیشن یا میزائل کی دفاعی تنظیم کے بانی اوزی روبن کو فکر مند کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس نوعیت کی کارروائی سے خطے میں عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے. اسرائیل ایران کی طرف سے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کی ترقی پر غیر معینہ مدت تک پابندی کے لیے زور دے رہا ہے اور اسے ایران جوہری سمجھوتے کے تحت دیکھتا ہے. ایران کا کہنا یہ ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن ہے، اس کے میزائل دفاع کے لیے ہیں اور اس بارے میں کوئی بات نہیں کی جا سکتی. بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
نائجیریا کی حکومت کے عہدیدار جمعرات کے روز ملک کے شمال مشرقی قصبے داچی کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں ایک روز پہلے معلوم ہوا تھا کہ بوکو حرام عسکریت پسند گروپ کے پچھلے ہفتے ایک حملے میں 90 طالبات لاپتہ ہیں. نائجیریا کے صدر نے فوج اور پولیس کو تعینات کیا ہے کہ ان گمشدہ طالبات کا پتہ چلایا جائے. ایک بچی کے والد یوسف آدمو کا کہنا تھا،
all the people of this very town were really desperate, so most of our people live in the bushes hamlets, and so we are still expecting the arrival of many of our students.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس قصبے کے تمام لوگ انتہائی مایوس ہیں، بہت سے رات بھر بغیر ہتھیاروں کے جھاڑیوں میں سوئے، اور ہم ابھی بھی امید کر رہے ہیں کہ ہماری طالبات واپس آ جائیں گی.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
سیگمنٹ ہے یہ لائف ان امریکہ اور میں ہوں یاسمین جمیل. آج ہم آپ کو گفتگو سنوا رہے ہیں ای لرننگ کے ایک ماہر اور پاکستان اور دنیا بھر میں ای لرننگ کی تربیت دینے والے ایک ادارے نالج پلیٹ فارم کے پاکستان میں کنٹری ڈائریکٹر اور چیف ٹیکنالوجی آفیسر طلحہ منیر خان کی، جنہوں نے گزشتہ دنوں پروگرام ہر دم رواں زندگی میں شرکت کی اور پاکستان اور دنیا بھر کے تعلیمی اداروں، خاص طور پر اسکولوں میں تعلیم اور تدریس کے بدلتے ہوئے انداز پر گفتگو کی. طلحہ منیر نے کہا کہ دنیا بھر کے اسکولوں میں پڑھنے اور پڑھانے کے انداز تبدیل ہو رہے ہیں اور اساتذہ اور طالب علموں دونوں کا رول تبدیل ہو رہا ہے. انہوں نے کہا،
تو ایک چیز جو بڑی بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ جو استاد کا رول ہے اسکولز کے اندر، वो बहुत ज्यादा तब्दील हो गया है. पहले ये होता था कि एक उस्ताद को समझा जाता था कि वो एक अथॉरिटेटिव फिगर है, यानी एक तरह से वो आएंगे और क्लासरूम के अंदर लेक्चर देंगे और वो लेक्चर देकर यक तरफा कम्युनिकेशन या आप होती थी ज्यादातर. मगर अब वो बहुत ज्यादा तब्दील हो गया है. अब इस चीज के ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि कैसे क्लासरूम्स के अंदर बच्चों को बहुत ज्यादा एक्टिवली इंगेज किया जाए. तो वो सिर्फ ये ना हो कि सुन रहे हों टीचर की बात और वो कोई पार्टिसिपेट ना कर रहे हों या क्लासरूम में या डिस्कशन के अंदर वो एक्टिवली इन्वॉल्व ना हों. तो एक एक तो रोल टीचर का इस तरह चेंज हो गया है कि फैसिलिटेटर का रोल ज्यादा है टीचर का. दूसरा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती जा रही है क्लासरूम्स के अंदर, तो बाहर खासतौर पर नए पढ़ाने के तरीके भी क्लासरूम के अंदर इख्तियार किए जा रहे हैं. मसलन एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है जिसको फ्लिप क्लासरूम मॉडल कहते हैं, जिसमें ये किया जाता है कि उस्ताद जो है वो बच्चों से कहते हैं कि आप पहले घर में ये लेक्चर ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप इसको पहले ऑनलाइन इस वीडियो को या इस असेसमेंट को या इस एक्टिविटी को देख कर आए. उसके बाद जब वो क्लासरूम में आते हैं तो क्लासरूम के अंदर डिस्कशन होती है बच्चों के साथ और उनके साथ एक्टिविटी होती है. यानी क्लासरूम, इसको फ्लिप क्लासरूम इसलिए कहते हैं कि जो क्लास में पढ़ाने का तरीका था वो पढ़ के बच्चा घर से आ रहा है, मगर घर से बच्चा आकर क्लासरूम में अप्लाई कर रहा है, डिस्कस कर रहा है टीचर्स के साथ. तो इसमें अगर मैं दो चीजें कहूँ, एक तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है और एक पाकिस्तान से बाहर जो सारी दुनिया में तालीमी इदारे हैं उनमें क्या हो रहा है. ब्लेंडेड लर्निंग एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर जो बहुत ज्यादा आजकल पॉपुलर हो रहा है, जिसमें टेक्नोलॉजी को यूज कर पढ़ाया जाता है. रिवायती तरीके से पढ़ाने के साथ साथ टेक्नोलॉजी को यूज करके क्लासरूम्स में पढ़ाया जाता है. तो पढ़ाने के तरीके में वो एक ब्लेंडेड अप्रोच है और पढ़ने के तरीके में जो बच्चे हैं उनको ऑनलाइन लर्निंग प्रोवाइड की जाती है, साथ मुहैया की जाती है, ताकि वो ना सिर्फ क्लासरूम में पढ़ें बल्कि जब वो घर जाएं तो घर के ऊपर घर में वो ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू लर्न करें. तो वो कॉन्सेप्ट जिसमें वो एक मुअल्लिम से पढ़ रहे होते हैं या उस्ताद से पढ़ रहे होते हैं और ऑनलाइन भी पढ़ रहे होते हैं, इसको ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं और ये सबसे इफेक्टिव तरीका है लर्निंग का.
तलहा मुनीर ने कहा कि ई लर्निंग के लिए जरूरी है कि तमाम ऑनलाइन मवाद टेक्स्ट बुक्स में हो, लेकिन क्योंकि अभी ऑनलाइन टेक्स्ट बुक्स दस्तियाब नहीं हैं, इसलिए जरूरी है कि ऑनलाइन मवाद ऐसा फराहम किया जाए जो निसाबी किताबों पर मबनी हो, और यही वो तरीका है जो उनका इदारा नॉलेज प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहा है.
जब ऑनलाइन कॉन्टेंट बनाया जाता है, जैसे हम बनाते हैं, तो हमारी ये पूरी कोशिश होती है कि हम एग्जैक्टली करिकुलम के मुताबिक उस कॉन्टेंट को बनाएं, मगर वो इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट बुक नहीं होती, वो ऑडियो विजुअल कॉन्टेंट होता है. उसमें एक्टिविटीज होती हैं, गेम्स होती हैं, मगर सारा वो करिकुलम के मुताबिक बनता है. तो अगर कोई बच्चा इस करिकुलम के थ्रू पढ़े या ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू पढ़े या क्लासरूम्स के अंदर ये पढ़ाने का तरीका इस्तेमाल हो, जो कि ब्लेंडेड लर्निंग जैसे कहते हैं, तो वो बिल्कुल 100% तैयार होते हैं बोर्ड के एग्जाम के लिए. तो ऐसा नहीं है कि अगर वो करिकुलम पढ़े हैं जो बिल्कुल, या ऐसा कॉन्टेंट पढ़े हैं जो यहाँ के मुताबिक बना है, तो उसे पढ़कर वो तैयार नहीं होंगे.
ये थे ई लर्निंग के एक माहिर तलहा मुनीर, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ब्लेंडेड लर्निंग के हवाले से पाकिस्तान की सूबाई हुकूमतें कुछ इकदाम कर रही हैं. स्कूलों में कंप्यूटर्स, ई लर्निंग लैब्स और हार्डवेयर की फराहमी का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये अभी पहला मरहला है. निसाबी किताबों और इम्तिहान के तरीकों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने में अभी बहुत वक्त लगेगा. यास्मीन जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन.
आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू नशरियात.
और अब पेश है अमरीकी हुकूमत की पॉलिसियों का तर्जमान इदारिया.
अमरीका ने ईरानी हुकूमत को इंतबाह किया है कि वो हिरासत में लिए गए अमरीकी शहरी बाकर नमाजी की सलामती के लिए ईरान को जिम्मेदार ख्याल करता है. मिस्टर नवाजी को, जो 81 साल के हैं, हाल ही में मुख्तसर वक्फे के बाद ईवन की जेल में वापस भेज दिया गया था. गुज़श्ता साल दिल के आज़ाद से मुतालिक मसाइल की वजह से इन्हें 4 मरतबा हस्पताल में दाखिल होना पड़ा. व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी सारा सैंडर्स ने एक बयान में कहा है कि हमारा ख्याल है कि मिस्टर नवाजी को जेल में वापस भेजने का फैसला इनके डॉक्टरों और ईरानी हुकूमत के अपने तिब्बी मुआयनाकार के سخت مشورے کے خلاف کیا گیا ہے۔ باقر نمازی کو، جو یونیسیف کے ایک سابق عہدیدار ہیں، ایران میں فروری سن 2016 کو گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے سی ایم ایکس سے ملنے ایران گئے تھے، جنہیں 4 مہینے قبل حکام نے حراست میں لے لیا تھا۔ دونوں کے خلاف مقدمے کی خفیہ سماعت ہوئی تھی اور اکتوبر سن 2016 میں جاسوسی اور امریکی حکومت کے ساتھ ساز باز پر 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ نمازی خاندان کے وکیل جیئرڈ گینزر نے کہا ہے کہ باقر نمازی کو جیل میں واپس بھیجنا سزائے موت کے مترادف ہے۔ ان حالات میں ضروری طبی دیکھ بھال سے جان بوجھ کر انکار انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے نقطہ نظر سے شدید تشویش کا باعث ہے۔ اپنے بیان میں پریس سیکرٹری سینڈرز نے کہا کہ باقر نمازی کو اب بھی مستقل طبی دیکھ بھال کی سخت ضرورت ہے اور امریکی حکومت ان کی سلامتی کے لیے ایران کو پوری طرح ذمہ دار گردانتی ہے۔ انہوں نے ایران میں ان تمام امریکی شہریوں کی غیر مشروط رہائی کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کے مطالبے کا اعادہ کیا، جو غیر منصفانہ طور پر حراست میں رکھے گئے ہیں اور وہ لاپتہ ہیں۔ ان میں باقر اور سی اے مارک نمازی اور ساتھ ہی گریجویٹ طالب علم جیو وینگ اور ایف بی آئی کے سابق ایجنٹ رابرٹ لیونسن شامل ہیں، جو مارچ سن 2007 میں ایران کے جزیرے کش سے لاپتہ ہو گئے تھے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا، جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
کھمنڈی عورت زارا کی ماں ہے، زارا نہیں، زارا بیچاری کا تو اس میں کوئی قصور ہی نہیں ہے۔
بہترین اداکارانہ صلاحیتوں اور بے ساختہ انداز کے حامل اداکار عمران اشرف ٹیلی ویژن ناظرین کے لیے ایک جانا پہچانا نام بن چکے ہیں۔ انہوں نے شہر اجنبی، کالا جادو، فالتو لڑکی، بدگمان، جھوٹ، آبرو، چھوٹی سی غلط فہمی اور گلے رانا سمیت متعدد ڈراموں میں حقیقت سے قریب اداکاری کر کے مختصر عرصے میں خود کو منوا لیا ہے۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں عمران اشرف نے اپنے ابتدائی برسوں اور تعلیم کے بارے میں بتایا۔
میری جو برتھ پلیس ہے وہ تو پشاور ہے۔ میں پورے پاکستان میں ہی رہا ہوں۔ اس کے بعد ہم کچھ عرصے کے لیے لاہور گئے، پھر ہم اس کے بعد میں اسلام آباد چلے گئے۔ میری زندگی کا زیادہ تر جو عرصہ ہے وہ اسلام آباد میں گزرا۔ پھر میں نے میری جو اسٹڈیز ہیں احمد آباد کی ہیں۔
کیا عمران بھی دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح بچپن ہی سے اداکاری کا شوق رکھتے تھے؟ بالکل نہیں، وہ اس شعبے میں کیسے آئے جانتے ہیں انہیں کی زبانی۔
2011 میں کراچی آ گیا ایکٹنگ کے لیے، اور ایکٹنگ کا نہ تو مجھے کوئی میرا سین تھا اور نہ ایز سچ مجھے ایکٹنگ کا بھی شوق تھا۔ میں نے ٹیلی فلم کی تھی ایز اے چائلڈ ایکٹر، تو ان ڈائریکٹر کا مجھے فون آیا تھا کہ تم کتنے بڑے ہو گئے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں بڑا کہ آپ کو جڑا ہوگا، اس کے بعد بڑا تو کافی دیر پہلے سے ہو گیا تھا۔ تو میں نے کہا کہ ابھی اپنی تصویریں دیکھو۔ میں نے جب کی پکچر دیکھی کراچی، انہوں نے بلایا، میرا آڈیشن لیا، آڈیشن میں پاس ہو گیا۔ لیکن میں نے اس پلے میں بہت برا کام کیا تھا، اتنا برا کام کیا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میں پلے کا نام نہیں بتاؤں گا۔ تو مجھے اتنا کرٹیسائز کیا گیا میرے انجر، مجھے اتنا کرٹیسائز کیا کہ مجھے غصہ آ گیا۔ میں کہا یار اگر یہ سب لوگ اپنے کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا۔ تو دین اسٹرگل اسٹارٹس، اور پھر وہ میں سیکھتا گیا، سیکھ رہا ہوں، سیکھتا رہوں گا۔
لوٹا کہاں تمہارا؟ گھر میں مہمان آئے، جاؤ جا کے لوٹا لے، جاؤ جا۔
وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ جو بھی کام کروں پورے دل سے کروں، اور اداکاری میں بھی میں نے یہی کیا۔
عرب انسان کا دونوں کو پروفیشن ہوتا ہے، اور میرے خیال میں یہ پروفیشن اسے کہتے ہیں جو آپ دل سے کر رہے ہیں، باقی تو آپ زبردستی کر رہے ہیں سب کچھ پیسہ کمانے کے لیے۔ تو پھر مجھے اپنے کام سے محبت کی میں نے، پھر لگاؤ اتنا بڑھتا چلا گیا، ایک دن مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور مجھے میرے کام سے عشق ہو گیا۔
کس کے لیے رو رہی ہے تو؟
وائس
آف امریکہ واشنگٹن سے
میں ہوں سادیہ اسد.
پاکستان میں اس وقت رات کے 8, بھارت میں 8:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منصر, پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر آڈیس ریکس. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 ایک اور نیوز شو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ, اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ.